دریافت فرمایا ہے کہ صدقہ کرنا افضل ہے یا کسی قرض دار کا قرض معاف کر دینا افضل ہے؟ کسی بھی قرض دار کا قرض معاف کر دینا یا اس کے قرض کی ادائیگی کر دینا، یہ عام طور پہ جو نفلی صدقہ کیا جاتا ہے اس سے ہزار اور لاکھ اور کروڑ درجے افضل، بہت بڑی فضیلت ہے اس کی، جہاں تک ہو سکے قرضہ معاف کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے کسی کا کے متعلق علم میں ہو کہ انہوں نے کسی سے قرضہ لیا ہے، چاہے اس نے گناہ کے لیے لیا ہو، چاہے اس نے شراب پینے کے لیے لیا ہو، تو بھی اس کا قرضہ معاف کر دینا اور معاف کروا دینا بہت بڑی نیکی، ہمارے نزدیک کوئی قید نہیں۔ اللہ کی نافرمانی کے لیے بھی کسی نے قرضہ لیا ہے، مثلاً معاذ اللہ بھائی ہے، بھتیجا ہے، شراب کی بوتل لے آیا، وہ اگلے دن آ کے کہتے ہیں کہ جی اتنے کس نے شراب پی ہے، اس مہینے میں اتنے پیسے بن گئے ہیں، منہ چھپاتا پھرتا ہے، اس کا قرضہ ادا کر دینا نفلی صدقے سے بہتر ہمارے نزدیک۔ اس لیے کہ حنفی اور شافعی فقہ میں یہ بنیادی اختلافات میں سے ایک چیز ہے کہ کوئی چیز اگر اللہ کے لیے نہ ہو، معصیت کے لیے ہو، تو پھر کیا؟ اسی بنیاد پر شافعی فقہا کہتے ہیں کہ ایک آدمی گناہ کے لیے سفر کر رہا ہے، یہاں سے لاہور جا رہا ہے اور یقیناً اسے پتہ ہے کہ وہ گناہ کے لیے جا رہا ہے، تو اسے نماز میں قصر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں پوری نماز پڑھے سفر میں بھی، اس لیے کہ نماز جو سفر میں پڑھی جاتی ہے آدھی، یہ رعایت اللہ نے ان لوگوں کو دی ہے جو نیک اور صالح ہیں۔ حنفی فقہا کہتے ہیں اللہ نے کہیں شرط نہیں لگائی، وہ نیک ہے یا بد ہے اس سے بحث نہیں ہے، انسانوں کا حق ہے، وہ آدھی نماز پڑھے گا، پوری نہیں پڑھے گا۔ اسی طرح قرضے میں بھی، اس نے خدا کی نافرمانی کے لیے قرضہ لے لیا، لیکن اب جس نے دیا ہے قرضہ اس کا کیا قصور ہے؟ چلو اس نے بھی اللہ کی نافرمانی کے لیے دے دیا، تو پھر زیادہ زیادہ یہ کس حد تک رکھنا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے نا، تو بھی اس انسان کا دوسری جہت سے دیکھیں تو جس نے پیسے دیے ہیں یہ حقوق العباد میں سے ہے، اسے پورا کرنا ضروری، لوگوں کے قرضے معاف کر دینا، ان کی طرف سے ادائیگیاں کر دینا بہت بڑی نیکیوں میں سے۔ اللہ نے فرمایا فق و رقبت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا جیسے تمہیں کوئی کہے کہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، تو پہاڑ پہ چڑھنا کون سا آسان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ پہاڑ پہ چڑھنا کتنا مشکل ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا قیامت کا دن گزارنا بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا پہاڑ پہ چڑھنا ہے۔ فق و رقبت، ان لوگوں کی گردنیں آزاد کراؤ، لوگوں کے قرضے چھوڑ دو، معاف کر دو، معاف کروا دو۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا ایسے دن لوگوں کو کھانا کھلاؤ جب وہ بھوک سے ترس گئے ہوں، مشکل وقت، قحط پڑ گیا ہے، پنڈی اسلام آباد حد بند کر دی ہے، روڈ گورنمنٹ نے، کسی نے ہنگامہ ہو گیا، وہ جو پیچھے پنسے ہوئے ہیں انہیں پانی پلانا، جو لوگ مصیبت میں ہیں ان کو کھانا کھلانا، شہر میں کسی فرقے طبقے میں جنگ چھڑ گئی، کرفیو لگ گیا، لوگ پیاسے ہیں، کھانے انہیں کھانا کھلانا۔ فی یوم ذی مسغبہ، یتیمن ذا مقربہ، اور لوگوں اگر قیامت کے دن آسانی چاہتے ہو تو اپنے خاندان کے ان بچوں کو دیکھو جو یتیم ہو گئے، یتیمن ذا مقربہ، جو بچے تمہارے ساتھ بڑا قریبی تعلق رکھتے ہیں وہ یتیم ہو گئے ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ او مسکینن ذا مطربہ، اور اس غریب کا خیال کرو، ذا مطربہ جو مٹی میں مل گیا اپنی ضروریات زندگی اس سے پوری نہیں ہو رہی، اللہ نے کہا ان کو کھانا کھلاؤ وہ پہاڑی آسانی سے چڑھ جاؤ۔ جہاں زکوٰۃ کی آیات آئی ہیں نا سورہ توبہ میں، وہاں بھی اللہ نے یہی فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ دو، انما الصدقات للفقراء والمساکین. اور پھر آٹھ قسمیں گنوانے میں فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ ان کو دو جن کے گردنیں جھک گئی ہیں قرض کی وجہ سے، بوجھ پڑ گیا ان بیچاروں پہ قرض کا، لے لیا ہے، پھنس گئے ہیں، ان کی طرف سے زکوٰۃ کا پیسہ میں سے ادا کرو تاکہ ان کی جانیں چھٹیں. اس لیے یہ سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی صدقہ ایسا ہو جو سب سے اچھی چیز آپ نے تحریر جو پوچھی ہے وہ یہ کہ لوگوں کے قرضے یا تو معاف کر دیے جائیں یا پھر اس کے ساتھ قرضے کی ادائیگی میں تعاون کیا جائے. اگر کوئی شخص یہ نظر مانتا ہے کہ میرے یہ کام ہو جائے تو میں فلاں بزرگ کے مزار پر جا کر دو بکرے ذبح کروں گا، اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ نظر مانتا ہے کہ میں بر امام دو بکرے جا کر ذبح کروں گا، اور اس کے ذہن میں ہے کہ وہاں چونکہ فقیر لوگ آتے ہیں، غریب لوگ آتے ہیں، اور بہت سے وہاں کے مجاور بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ بیچارے کرتے کراتے تو کچھ نہیں، بہت سے ضعیف ہوتے ہیں، تو میں وہاں دے دوں گا تاکہ لوگوں تک فوری طور پہ کھانا پہنچ جائے. اور اس کا یہ اس نے نظر مانگی کہ اللہ کی یہ نظر پوری ہو جائے، یہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ چونکہ میرا یہ کام حل ہو گیا ہے اور صاحب قبر نے یہ کام میرا کیا ہے تو اس لیے میں بکرے لے جاؤں، یہ ناجائز ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. عورت عدت کی حالت میں شدید مجبوری کے تحت نادرہ کے آفس جا سکتی ہیں، ایسی شدید مجبوری ہو تو جا سکتی ہیں، لیکن رات آ کر پھر وہ اسی جگہ پہ گزاریں گی جس جگہ اپنی عدت پوری کر رہی ہیں. اسی طرح میڈیکل کا مسئلہ ہے، اگر خاتون بیمار ہو جاتی ہیں اور ہسپتال جانا پڑ جائے عدت کے دنوں میں، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ اگر اس کو کوئی دوا لا کے دینے والا نہیں ہے، کوئی دوا دارو کرنے والا گھر نہیں آ سکتا، تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ چلی جائے. شوہر کے پینشن ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو ضرور جانا چاہیے بھی. بچے بہت چھوٹے ہیں، نادرہ کا آفس تصدیق نہیں کرتا، اور ڈاکومنٹس تمام خاتون ضرور جائیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کی پینشن لینے کے لیے، تاکہ انہیں کہیں پر مانگنا نہ پڑ جائے، کہیں ایسے نہ ہو کہ بچے فاقے میں آ جائیں. کسی کے انتقال ہونے کے 40 دن بعد جو دعا ہوتی ہے کرانی چاہیے یا نہیں؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہے لوگ 40واں بھی کرتے ہیں، تیسرے دن بھی دعا مانگتے ہیں، اور اسی طرح اپنے مشائخ کے عرس پہ بھی آتے ہیں، ایسے ہی لوگ مزارات پہ دیے جلاتے ہیں. ان تمام چیزوں کا تعلق دین سے نہیں ہے. جو اسے دین سمجھتے ہیں نا، وہ غلط راہ اختیار کرتے ہیں. ان تمام رسومات کا تعلق قدیم زمانے کی تہذیب سے ہے. مشائخ اور بزرگ زندہ ہوتے تھے، ابھی مزار کس کا بننا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تو بھی وہ رات کو اپنی خانقاہ کی دیواروں پر چراغ جلا دیتے تھے تاکہ کوئی مسافر، کوئی بھولا بھٹکا ادھر آ گیا یا چوروں کے ہتھے چڑھ گیا اور چور مار کے پھینک گیا یا کچھ ہو گیا، تو وہ ان چراغوں کے ذریعے یا ہمارے پاس آ جائے، کھانا کھا لے، پی لے، رات کو رہ لے، سو لے. یہ چیز ہوا کرتی تھی. اس زمانے میں بجلی کہاں ہوتی تھی؟ کچھ بھی نہیں. بعد میں یہ رسم جاری ہو گئی کہ خانقاہوں پہ چراغ جلائے جائیں گے. اب بھی کئی خانقاہیں ایسی ہم نے افریقہ میں دیکھی، مراکش میں دیکھی، بجلی کا نام و نشان نہیں. مشائخ سوائے ذکر اذکار کے اور کوئی چیز تلقین نہیں فرماتے، اور اتنی شدید گرمی پڑتی ہے کہ رہے نام اللہ کا، وہ جو سالکین آئے ہوئے ہوتے ہیں انہیں سارے اس نظام میں اپنے آپ کو پھر کھپانا پڑتا ہے. رات کو وہاں بھی چراغ جلتے ہیں، وہ اس لیے کہ لوگ یہاں آ جائیں، اور اس کا تعلق معاشرت سے ہے، اسلام سے نہیں ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس تشریف لائے تھے تو پہاڑ سے اترتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ پہاڑ کے دامن میں کچھ گھر ہیں اور ان میں چراغ چل رہے ہیں. تو عام طور پہ چونکہ آبادیوں میں لوگ رات کو سو جاتے ہیں جلدی، اب بھی گاؤں میں عشاء پڑی اور سو گئے، اور پھر بتیاں گل کر دی جاتی ہیں، خانقاہ میں تو چراغ جلاتے ہیں، اس کی وجہ سے عام طور پہ گھروں میں ایسے نہیں ہوتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ سب چراغ کیوں جل رہے ہیں. تو آپ نے دریافت کیا کہ یہ تو بستی ہے، اس کے چراغ کیوں جل گئے ہیں؟ تو عرض کیا گیا کہ یہاں عورتیں رہتی ہیں اور وہ دعوت دیتی ہیں، یہ ریڈ لائٹس جو ہے نا، یہ وہ تصور ہے، وہی چیز ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتی ہیں؟ ان کے جی اللہ کے رسول یہ متع کرتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بدبخت ہیں، نہ نکاح ہے نہ وراثت ہے، اور اس طرح کے جملے ارشاد فرمائے. یہ جملے سارے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھے ہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی یہ منظر دیکھا ہی نہیں تھا، تو اس سے معلوم بھی نہیں تھا، اس لیے دریافت فرمایا. تو یہ قدیم زمانے میں یہ ہوتا تھا، یہ ان رسومات میں سے. اب کئی جگہ ایسی خانقاہیں کوئی کچھ نہیں جلاتا، اس لیے کہ سب کو پتا ہے لائٹ ہے اور روڈ آ رہی ہے، بسیں لارگیاں چل رہی ہیں، تو کسی کو کیا ضرورت پیش آئی؟ عرس کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ پتا نہیں ہوتا تھا کہ آئندہ کب جمع ہوں. خلفاء ہیں، مشائخ ہیں، مقتدی ہیں، شیخ کے چاہنے والے ہیں، وہ کہتے تھے اچھا اس طرح کرو، حضرت کا انتقال ہوا ہے نا مثلاً 10 رمضان کو، اگلے سال 10 رمضان کو پھر یہاں مل جائیں گے. کوئی خط و کتابت کے ایسے ذریعے نہیں ہوتے تھے، پرانے زمانے کی باتیں. لوگ آ جایا کرتے تھے، کسی کو کسی کچھ نہیں کہنا پڑتا تھا، پتا ہوتا تھا کہ 10 رمضان کو وہاں پہنچنا ہے تو یہ سفر کرنا ہے. کوئی کہتا تھا یکم رجب کو آ جانا، سارے ملیں گے، ایک دوسرے کے حال احوال پوچھیں گے، حضرت کے لیے سال ثواب کر دیں گے، غریبوں کو کھانا. یہ عرس کے حقائق تھے. وہ وقت اب گزر گیا، اب تو فون ہوتا ہے، لوگ آ کے مل لیتے ہیں. 40ویں اور 30ویں کی بھی اس وقت اصل یہی تھی، آج سے کچھ صدیاں پہلے. اب یہ ساری چیزیں انتظامی امور تھیں، یہ جتنا کچھ ہوتا تھا یہ ایک انتظام کی خاطر ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو جائے اور انتظامی طور پہ ایک ہی تاریخ کو جمع ہو جائے. اس انتظام کو، پرانے زمان کے اس انتظام کو جب لوگوں نے شریعت بنا لیا تو علماء نے مخالفت کی، انہوں نے کہا مت کرو ایسے، شریعت میں کہاں 30ویں، شریعت میں کہاں 40ویں، اور شریعت میں یہ کہاں کہ سال بعد آنا ضروری. انہوں نے کہا شریعت میں کہاں حکم ہے کہ چراغ جلاؤ. یہ سب کے سب بنیادی طور پہ انتظامات تھے. اب بھی کوئی انتظام ایسا کرے گا کہ جی فلاں تاریخ کو رکھ لیتے ہیں سب مل کے جمع، اللہ کے لیے تلاوت، یہ چیزیں نیک اعمال کریں گے، کوئی رج نہیں. لیکن اگر وہ اس انتظام کو شریعت سمجھے گا تو گناہگار ہو جائے گا. اس انتظام کی مخالفت کیوں کرنی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا گیا کہ اللہ کے رسول عورتیں کہتی ہیں کہ آپ ہر وقت مردوں میں ہی تشریف فرما ہوتے ہیں اور مرد ہی آپ سے استفادہ کر سکتے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بھائی تم سوموار کا دن مقرر کر لو، پیر کے دن عورتیں آیا کریں اور میں انہیں نصیحت اور یہ چیزیں کیا کروں گی. صحیح بخاری شریف وغیرہ میں سب جگہ یہ روایتیں مل جائیں گی. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو انتظامات پہ مبنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، فرمایا جب تم وہاں فلاں مقام تک پہنچو نا تو میرا خط کھول کے پڑھنا، میں نے لکھ دیا جو تمہیں وہاں پہنچ کے کرنا ہے. صحابہ رضی اللہ وہاں گئے، وہاں جا کر انہوں نے خط پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہیں ٹھہرے رہو اور نگران کرو کہ یہاں کافر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی موومنٹس کیا ہیں، اور مجھے اطلاع بھیجو. تو یہ سب امور انتظامی، اگر کوئی انتظامات کو دین سمجھے تو پھر یہ دین میں اضافہ ہے، اسی لیے اسے بدعت کہتے ہیں. اس لیے اب بھی سال بعد یا دو سال بعد یا چھ مہینے بعد جب بھی آپ کا خاندان آپ لوگوں کو سہولت ہے جمع ہوں سارے ہی سال ثواب کریں, اس میں کوئی ایسی بات. جنگلات کے محکمے والوں نے لکھا ہے کہ جنگل میں بکری نے بکری کبھی کبھی کتے کی شکل کا جانور جنم دیتی ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ یہ تو بھیا پوچھنا چاہیے ان سے جو ہر بات پہ کہتے ہیں کہ حدیث لاؤ, ہر بات پہ کہتے ہیں کس کتاب میں آیا ہے, ہر کتابات پہ کتاب و سنت سے, کتاب و سنت سے دلیل. کتاب و سنت کو ہم سب مانتے ہیں, کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن اللہ نے یہ بھی سکھایا ہے کہ کبھی کبھی مغز کی دیگ بھی پکا لینی چاہیے. خالصتاً فقہا نے یہ مسئلہ انسانی عقل کی بنیاد پہ حل کیا ہے. یہ انسانی عقل جو ہے کئی معاملات میں رہنمائی کرتی ہے, لیکن جب اس کا تصادم ہوتا ہے کتاب و سنت سے تو اس وقت ترجیح کتاب و سنت کو دی جاتی ہے, عقل کو نہیں. تو اس لیے اس مسئلے میں کون سی حدیث نکالیں گے کہاں سے؟ اور یہ ہوتا ہے کہ بکری نے بچہ جنم دیا اور بچے کی شکل وہ کتے جیسی ہے. وہ کہا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی آواز کو سنو, اگر تو آواز کتے جیسی ہے تو پھر یہ جانور حرام ہے, اور اگر بکری جیسی ہے تو جائز ہے. اس پہ بھی فیصلہ نہ ہو سکے تو اس کے سامنے پانی رکھا جائے, اور بچہ اگر پانی پیتا ہے تو بکری ہے, چاٹتا ہے پانی کو تو یہ کتا ہے, حرام ہے, اس کا گوشت نہیں کھایا جائے گا. اور کہتے ہیں پھر اس کے بعد اس میں بھی فیصلہ نہ ہو سکے تو گھاس اور گوشت رکھا جائے, اگر تو گھاس چر لیتا ہے تو بکری ہے, گوشت کھاتا ہے تو یہ کتا ہے. اور اس میں وہ احتیاط یہ بھی کراتے ہیں فقہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ گھاس کھا لے تو ہے تو بکری, لیکن اس کے باوجود اسے ذبح کر کے اس کے سر کو پھینک دینا چاہیے, وہ نہیں کھانا چاہیے, جائز نہیں ہے, باقی جسم جائز. اگر اس میں بھی فیصلہ نہ ہو سکے تو کہتے ہیں کہ اس کو ذبح کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کا معدہ ہے یا نہیں, اگر تو معدہ ہے تو پھر تو یہ بکری ہے کھا لیا جائے, اگر معدہ نہیں ہے تو یہ کتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. یہ ان سب لوگوں یہ مسئلہ ہے جو ہر ایک مسلمانوں میں لڑائیاں کرتا پھرتا ہے نا, کہ حدیث پہ عمل کریں گے, حدیث پہ لے آؤ اس مسئلے کو, صحیح حدیث لانا اور کوئی چیز نہیں. اس انسانی عقل اللہ نے اسے شریعت میں دلیل بنایا, فقہا کا تجربہ دلیل ہے, فقہا کی عقل کی بات دلیل ہے. ایک عقل مند سلیم الفطرت آدمی کبھی رائے دیتا ہے جو شریعت کے مزاج سے نہیں ٹکراتی, چپ ہو جانا چاہیے, اس آدمی کا احترام اور اس کی رائے کو ماننا پھر ضروری ہو جاتا ہے. گرمیوں میں گرگٹ کو مارنا یا چھپکلی کو, چھپکلی کو مارنے کا حدیث میں لفظ ایسا آیا جو دونوں جگہ فٹ ہوتا ہے, مینڈک پہ بھی اور چھپکلی پہ بھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس انسان نے چھپکلی کو پہلے ضرب میں مار دیا اسے اللہ 100 نیکیاں دیتا ہے, اور جو دوسری دفعہ مارے اور پھر وہ مرے تو اس کی نیکیاں 60 ہو جاتی ہیں, تیسری مرتبہ میں نیکیاں اس سے بھی کم ہو جاتی ہیں. ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے قبر مبارک کے پاس ہی اپنے اس حجرے میں ایک بانس لے کے اس پہ نیزے کی انی لگوا لی تھی, تو وہ پڑا رہتا تھا ان کے یہاں, اور ام المومنین رضی اللہ عنہ جب چھپکلی کے داخل ہو جاتی تھی اس کو اس نیزے سے مار دیا کرتی تھی. اس لیے چھپکلی کا مارنا ثواب ہے. رہ گیا مینڈک, تو اگر تو وہ اس حکم میں آتا ہے جیسے کہ بعض فقہا نے لکھا ہے تو پھر ثواب ہوگا, نہیں ہے تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنی طرف سے ایک اجتہاد کیا, کیونکہ لفظ جو ہے نا یہ دونوں جگہ پر استعمال ہوتا ہے, چھپکلی کے لیے بھی اور مینڈک کے لیے بھی. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت بھی بیان کر دی تھی, یا تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ بھی ایک خدا کا نافرمان ہے, یہ چھوٹا نافرمان ہے, اس سے بڑی کوئی چیز اور بھی ہوگی, یا یہ فرمایا کہ یہ بھی خدا کا بہت بڑا نافرمان ہے. اس میں مکبر میں فرمایا. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نیچر کی طرف اشارہ کیا, فطرت کی طرف, اور فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو یہ پھونکے مارتی تھی چھپکلی. وہ لفظ ایسا ہے, مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے, تو فرمایا یہ پھونکے مارتی تھی, اس کی نیچر, اس کی وہ بچھو کاٹے جا رہا تھا کاٹے جا رہا. کسی نے پوچھا کیوں کاٹتے ہو, اس سے کہا کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. کیا پھر تو اسے کہا یہ میری فطرت ہی ایسی ہے, روتے کیوں, شکل ہی ایسی. بلی اور اس کی کمائی منع کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی کمائی سے. یہ بلیاں جو بیچتے ہیں نا بغیر کسی وصف کے, تو وہ بلی کی کمائی جائز نہیں ہوتی. بلی میں کبھی وصف پایا جاتا ہے, وصف یہ پایا جاتا ہے کہ مثلا وہ بہت خوبصورت لگتی ہے, سامی بلی جیسے ہوتی ہے نا, ایک ہی کلر کی سر سے پاؤں تک, اور بچے کھیلتے ہیں اس سے, آدمی اپنے باغ میں ایسے خوش ہوتا رہتا ہے. اس کی قیمت پھر اس کے وصف کی وجہ سے جائز ہوتی ہے, ورنہ بلی تعلیم کو قبول نہیں کرتی, تعلیم نہیں آتی اسے, سیکھتی نہیں. محروم نے مثنوی میں قصہ بھی لکھا ہے, بادشاہ کیا ہندوستان میں تاجر آیا, اس نے چین کے تاجر کی بڑی تعریف کی بادشاہ کی, مختصر خلاصہ. تو اس نے کہا چین کے بادشاہ جیسا عقل مند کوئی نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کیا چیز دیکھی, تو ہندوستانی تھا بادشاہ. اسے کہا میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ بادشاہ سلامت جب رات کو کام کرتے ہیں لکھتے ہیں تو 12 بلیاں چراغ ان کے سروں پہ اور رکھ کھڑی ہو جاتی ہیں, ایک تخت پہ چراغ ہوتا ہے اور اس تخت لکڑی کے ٹکڑے پہ, تو 12 بلیاں اس پلیٹ کو شیٹ کو لے کے کھڑی ہو جاتی ہیں. بادشاہ سلامت جب تک لکھتے رہتے ہیں وہ کھڑی رہتی ہیں روشنی, اور جب بادشاہ قلم رکھتے ہیں اور لیٹنے لگتے ہیں تو سب 12 کی 12 اسی ترتیب سے چلی جاتی ہیں. کمال کی تربیت ہوئی. تو ہندوستان کے بادشاہ نے کہا کہ تاجر تو بہت بہت بڑا آدمی ہے, آئندہ جب جاؤ چین میرے سے بھی ایک چیز لے جانا. خیر وہ ٹرپ میں دوبارہ جب گیا بادشاہ سے ملا تو اس نے کہا کہ ایک تھیلا دیتا ہوں اور یہ تھیلے میں خوراک ڈالتے رہنا, کھولنا نہیں کہ اس میں کیا ہے, تاکہ جانور کوئی مر نہ چاہے. تو جب بلیاں سامنے آئے نا آئندہ بادشاہ سلامت کیا, تو اس تھیلے کا منہ کھول دینا. دے گیا, زمانے میں بم ہم تو ہوتے نہیں تھے, کسی کو ڈر بھی نہیں لگا. اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک تحفہ انہوں نے دیا تھا, فرماتے تھے جب بلیاں, تو جوں ہی اس نے کھولا تو وہ چوہا تھا. کون سا بادشاہ اور کہاں کی لائٹ, بلیاں بھاگ پڑی اس پہ, چوہے کو بالکل تب مار دیا. بادشاہ ناراض ہوا, اس نے واپس آ کے جب بتایا تو اس نے کہا میرے بچے ان ظاہری مناظر پہ نہیں جانا چاہیے. جو شخص جس چیز کا دعویٰ کرتا ہے نا, اس کی ضد لا کے سامنے رکھ دو, پھر بھی مائل نہ ہو تو اب یہ امتحان میں پورا ہے. زبانی دعووں میں اور عملی زندگی میں یہ فرق ہوتا ہے. مکان کی مرمت, اچھا جھگڑا ہے مالک مکان کا اور کرایہ دار کا. مکان کی مرمت جو ہے, چھت پہ مٹی کا ڈلوانا ہے, اسی طرح روشن دان وغیرہ میں شیشے الماریوں کے ہوا کی وجہ سے اگر ٹوٹ جائیں, اور ہر وہ چیز جو رہنے میں کرایہ دار کے اسے تکلیف دیتی ہے, ان سب کو ٹھیک کرانا مالک مکان کی ذمہ داری ہے, کرایہ دار کی نہیں. آندھی چلی اور شیشے ٹوٹ گئے, مالک مکان ٹھیک کرا کے دے گا, کرایہ دار کو. اسی طرح بجلی غائب ہو گئی, تیز آئی اور سب چیزیں خراب ہو گئیں, تو اس میں اس درجے کی چیز جو متوسط زندگی میں استعمال ہوتی ہے, جیسے ٹیوب لائٹس ہیں, بلب ہیں, یہ سب چیزیں اصل میں گورنمنٹ پہ جا کر پڑتی ہیں، اور گورنمنٹ نہ دے تو پھر وہ دونوں آپس میں صلح کر سکتے ہیں کسی بھی چیز پہ. مالک مکان کو صرف کرایہ وصول کرنے کا اختیار ہے، جو چیزیں بھی کرایہ دار کو تکلیف اور نقصان دیں گی کہ زندگی نہ بسر کی جا سکے وہ سب کی سب ہٹانی پڑیں گی مالک مکان کو. اور اگر اجارے کے وقت جب وہ طے کر رہے تھے معاہدہ، اور اس نے کہا جی یہ کمرہ میں دیتا ہوں آپ کو کرائے پر، اس کی کھڑکی ٹوٹی ہوئی تھی، اس کا کوئی شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، اور اس نے اس وقت اعتراض نہیں کیا، تو پھر اس کے ذمے ہے، یہ خود کرے گا. کرایہ دار صرف یہ کر سکتا ہے کہ یا تو کرایہ دے اور یا گھر چھوڑ دے، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی طرف سے پیسے لگا دے اور پھر بعد میں کہے کہ جناب یہ اتنے ہزار کا خرچہ ہو گیا تھا اس چیز کا، میں نے آپ کے کرائے سے کاٹ لیا، یہ اس کا حق نہیں.